بن أرقم، زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في رواية أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم دار رسول کے عہد اول میں یعنی شروع کی نبوت کے زمانے میں ہم نماز میں بولا کرتے تھے، یکلم احدنا صاحبہ حاجتہ، کوئی ضرورت ہوتی تھی تو وہی باتیں کر کے اپنی ضرورت پوری کر لیتے تھے، یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ حتی نزلت حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حتی انتہائی غایہ کہتے ہیں عربی میں، یہاں تک کہ جب یہ آیت نازل ہو گئی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں پر محافظت کرو، خصوصی طور پر وسطی نماز پر. وسطی نماز کون سی نماز ہے؟ بعض لوگوں نے کہا تمام نمازیں وسطی ہیں، لیکن دوسری احادیث سے تفسیر ملتی کہ عصر کی نماز، عصر کی نماز چونکہ ایک مشغولیت کے وقت میں ہوتی ہے، اس وجہ سے نبی کریم اللہ رب العزت نے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من فاتته صلاۃ العصر فقد وتر او وتر اهله وماله، یعنی جس کی نماز عصر کی چھوٹ گئی تو اس کا گھر، اس کے اہل اور اس کے عیال اور مال وہ ہلاک ہو گئے. بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے حقیقت میں، لیکن مسلمان جو ہے یقیناً بڑی سستی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں ان کو ڈر نہیں لگتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مطلق نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں لیکن ایک دم آخر پوائنٹ پہ کاموں میں مشغول رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں لوگ، اور کاغذ اور یہ جو ہوتا ہے گٹیاں کھیلتے رہتے ہیں، ایسا بھی دیکھا گیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی اہمیت بیان فرمائی ہے. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ آیت کا تتمہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز میں اللہ کی خالص عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. قانتین کی تفسیر ساکتین کا ہے، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے، سیوطی وغیرہ نے جلالین میں لکھا ہے: کل قنوت فی القرآن فہی عبادہ، یعنی اللہ کی خالص عبادت کے لیے نہ کوئی اور کوئی ضرورت پوری کرو وہاں، نہ باتیں کرو، کھڑے رہو اللہ کے لیے. تو کہتے ہیں اس آیت کے اترنے کے بعد صحابی کہتے ہیں: امرنا بالسکوت، ہم حکم دے دیے گئے چپ ہونے کے. حکم دینے والا صحابہ کو کون ہوتا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ کہیے ہمارانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالسکوت، پیارے رسول نے ہمیں چپ رہ لینے کا نماز میں حکم دیا. وہ نہینا عن الکلام، اور عام باتیں کرنے سے منع کر دیا. متفق علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اس سے یہ معلوم ہوا، اور یہ بھی اسلام کا ایک عام تدریجی طریقہ جو رہا ہے، کہ بہت سے مسائل شروع میں اللہ تعالیٰ نے شروع اسلام میں جائز رکھے، کیونکہ اچانک لوگوں کو کسی ایک چیز پر مجبور کر دینا ہو سکتا ہے ان کی طبیعت پہ شاخ گزرے. شراب اتنی گندی چیز جس کو ام الخبائث کہا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، شراب پی کر کے آدمی ہر غلطیاں کر سکتا ہے. جیسے ایک روایت میں ہے، صحیح روایت میں پیارے رسول نے بیان فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی آدمی تھا، بہت ہی صالح متقی عبادت گزار، کسی عورت نے سوچا کہ ان کو ہم پھنسائیں اور ان کو گمراہ کریں، تو اس نے گھر میں ان کو داخل کیا کسی بہانے سے، اور آدمیوں کو رکھ کر کے مجبور کیا کہ نکلنے نہ دیں. اندر اس نے کہا کہ اب تم ہمارے ساتھ بد اخلاقی کرو، غلط کام کرو، یا یہ کہ ایک بچہ تھا یا اس کو قتل کر دو. سبحان اللہ، دیکھیے. تو انہوں نے سوچا کہ یہ زنا جو ہے فاحشتن وساء سبیلا، یہ بہت بری بات ہے، یہ بھی غلط ہم نہیں کر سکتے، انکار کر دیا. بچے کو قتل کیا، یہ بھی ناحق چیز ہے، وہ قتل نہ علیہم فیا، یعنی کتاب توریت اور انجیل میں بھی قتل نفس کو حرام کہا گیا، اس کے بدلے قتل نفس کے بدلے قتل نفس ہے. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتا. تو وہاں باقیت خمر، شراب کی ایک سراہی رکھی تھی، کہا اچھا یہ شراب پی لو. کہا یہ سب سے ہلکا گناہ ہے، پی لیتے ہیں، جب پی لیا تو سب کچھ بھی اتر گزرے. زنا بھی کیا اس کے ساتھ، بچے کو بھی مار ڈالا. چونکہ آدمی عقل میں نہیں ہوتا ہے، عقل بھانپ لی جاتی، اس وجہ سے خمر کو خمر اس وجہ سے کہا گیا، لأنہ یخامر العقل او یستر العقل، عقل کو چھپا دیتی ہے. تو جب شراب پی لیا تو زنا بھی کیا اس کے ساتھ اور بچے کو بھی مار ڈالا. پہلے ایک کر کے چھٹی مل رہی تھی، اب تینوں کر گئے. تو کہنے کا مطلب ہے شراب ایسی ام الخبائث چیز جو کہ عرب کی گھٹی میں پڑی ہوتی تھی، بچے کو سب سے پہلے ایک مسلمان اسلامی طریقے کے مطابق کھجور کا کوئی حصہ اس کے تلوے میں جس منہ کے اوپر کے تلوے میں چپکا دینا، یہ سنت ہے، جس کو تانیک کہا جاتا ہے. ان کے ہاں سب سے پہلے شراب دی جاتی تھی بچوں کو، جو گھونٹ دیا جاتا تھا وہ شراب کی گھونٹ دی جاتی تھی. یہ حالت تھی، اس کو بھی اللہ تعالی نے آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کے وقت اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو نماز پڑھنے کے وقت شراب نہ پیا کرو. تو اس میں جو لوگ تھے متقی پرہیزگار وہ انہوں نے تو چھوڑ دیا مطلق، لیکن کچھ لوگ تھے آہستہ آہستہ چھوڑنے کے عادی، انہوں نے آہستہ آہستہ شراب پی کر کے اور جب فاصلہ ہوتا تھا نماز میں ہوش آ جانے کا امکان رہتا تھا تو پیتے تھے آہستہ آہستہ. اس طرح اکثر من النصف گویا چھوڑ ہی دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد جب لوگوں کی کو ایک عادت پڑ گئی تقریباً اس کے چھوڑنے کی، تو اللہ تعالیٰ کہا فانتہوا، اس کو چھوڑ دو. فہل انتم منتہون، کیا اب تم چھوڑنے والے؟ اس کو وہاں حکم ہوا کہ اس کو. اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کل خمر مسکر کل خمر حرام، ہر مست کرنے والی چیز یا عقل کو ضائع کرنے والی چیز وہ شراب کا حکم ہے اس کا، اور ہر شراب حرام ہے. اسی طرح ہر خمر مسکر ہے، جو چیز بھی مسکر ہو ظاہر میں اگرچہ وہ شراب اس کا نام نہ رکھا جائے تب بھی وہ حرام ہو گیا. تو کہنے کا مطلب اسی طرح یہاں نماز میں بولنے کا بھی مسئلہ تھا، شروع کے زمانے میں بولنا جائز کہا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں کو نہ بولنے پر آمادہ کیا گیا. اس وجہ سے اس وقت اگر کوئی شخص بولتا ہے جانتے ہوئے کہ بولنا حرام ہے نماز کے اندر، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، کہا جائے گا کہ نماز پھر سے دوہراؤ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسبیح للنساء. دوسری روایت میں ہے اذا نابکم فی الصلاۃ شیء، اگر نماز میں صلات میں کوئی ضرورت ہو تو تسبیح کہہ کر کے منتبہ کر دو، متنبہ کر دو. مردوں کے لیے ہے کہ سبحان اللہ کہیں، عورتوں کے لیے ہے کہ وہ تسبیح تالی بجائیں. تالی کا طریقہ جو علماء نے بیان کیا ہے کہ تالی عام طور پر کہتے ہیں ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، یعنی دونوں ہاتھ سے دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں مار کر کے تالی بجائیں. بعض انہوں نے کہا کہ نہیں، فخذ پر، اپنی ران پر عورت ہتھیلی کو مار کر کے کسی چیز سے متنبہ کرے. اذا نابکم فی الصلاۃ شیء، خاص طور پہ نماز میں جو چیز ہے وہ نماز میں تنبیہ کرنے کے لیے. امام صاحب چار رکعت والی نماز کو دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھ گئے اور سلام پھیرنے لگے، وہاں نماز میں ایک بہت بڑی ضرورت آئی، ان کی تنبیہ کیسے کی جائے؟ یہ کہا جائے کہ نہیں اٹھو دو ہی رکعت تم نے پڑھی، نہیں، وہاں سبحان اللہ کہہ کر کے. یا اگر مردوں میں سے کوئی نہیں ہے، نہیں یاد کیا اس نے، عورتوں میں سے کسی کو یاد ہے تو وہ تصفیق یعنی تالی بجا کر کے تنبیہ کرے. صرف اس حد تک جائز کہا گیا ہے. اور بول کر کے اگر کوئی شخص کسی کو کہے کہ نہیں بھائی نماز کو تم دو رکعتیں پڑھو، صرف دو رکعت اور پڑھو، تو نماز ان کی باطل ہو گئی. پیارے رسول نے طریقہ بیان فرمایا. اسی طرح اگر کوئی شخص کھانس کر کے کسی کو کوئی تنبیہ کر رہا ہے، کوئی شخص آیا ہے گھر میں اور آپ نماز میں ہیں، اس وقت وہ سلام کر رہا ہے، آواز نہ دیں گے کچھ تو واپس چلا جائے گا، خاص کر کے آپ کا نہ نہ اس طرح کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث آئے گی انشاءاللہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم جب آتے ہیں آپ نماز میں ہوتے تھے، ہم سلام کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ خاص کر کے ہمیں متنبہ کر دیتے تھے، ہم بیٹھ جاتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد پیارے رسول ہم سے متوجہ ہو کر کے ہماری ضرورتیں پوچھتے تھے. تو اس حد تک چاہے فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، علماء نے یہ مسئلہ اس ضمن میں بھی ذکر کیا ہے کہ آدمی جب کسی کے گھر ملاقات کے لیے جائے یا کسی ضرورت سے جائے تو اس کو تین مرتبہ اجازت لینی ہے، تین مرتبہ اجازت دروازہ ٹھونک کر کے تھوڑے تھوڑے وقفے کے، اس وقفے تک کہ اگر دو رکعت نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس سے فارغ ہو لے، اور اگر قضاء حاجت کر رہا ہے تو، اور اگر آدمی کو کی آواز باہر پہنچ رہی ہے خاص کر کے اس کو متنبہ کر رہا ہے یا سبحان اللہ کہہ کر کے متنبہ کر رہا ہے تو اس حد تک جائز ہے کہ بھائی انتظار کرو، ہم کسی خاص حالت میں ہیں نماز میں. عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن ابيه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء اخرجه الخمسه. حضرت مطرف کہتے ہیں، ان کے والد حضرت مطرف بن عبد الله ابن الشخير، عن ابيه عبد الله ابن الشخير کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو نماز پڑھتے دیکھا اور آپ نماز میں رو رہے تھے، آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہنڈی میں کوئی چیز ہانڈی میں پک رہی ہو، ہانڈی میں پکنے کی آواز کی طرح آپ کے سینے سے آواز آ رہی تھی، یعنی آپ رو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک روایت میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ، حضرت یوسف اور یعقوب کا قصہ پڑھ رہے تھے. جب پہنچے آپ اس آیت پر کہ حضرت یعقوب جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے بظاہر مایوسی ہو گئی، انہوں نے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اور اس کو بار بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دہرا رہے تھے اور رو رہے تھے. آپ کے سینے سے آواز آ رہی تھی اس طرح کی جیسے ہانڈی پک رہی ہو، پکتے وقت ہانڈی کی جس طرح آواز آ رہی تھی آپ کے سینے سے بھی اس طرح کی آواز آ رہی تھی. اس سے یہ مسئلہ اخذ کریں آپ کہ آدمی اگر صلات میں رو رہا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی روئے اللہ کے سامنے، اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ اللہ کے سامنے رونے کو طلب کیا گیا ہے، مطلوب ہے، یہ مقصود ہے کہ آدمی روئے. اللہ بہت ہی رحیم و کریم ہے، آدمی رو کر کے گنجا کر کے اللہ کے سامنے اپنی کوئی ضرورت پیش کرے گا تو اس رحیم و کریم کی سے امید ہے کہ وہ ضرور اس کی اس دعا کو بیان نہیں قبول کرے گا یا پھر اس کے بدلے اس کو کوئی اچھی چیز دے گا. دعا ہر حالت میں ضائع نہیں ہوگی، شرط یہ ہے کہ اخلاص اور سلیقے سے مانگنے والا سلیقے سے مانگ لے، دینے والا بہت بڑا ہے. اگر کوئی شخص رو کر کے مانگ رہا ہے تو یہ عین مطلوب ہے اور یہ خشوع کا اعلیٰ درجہ ہے. اس وجہ سے یہ کہنا کہ رونے سے، بلکہ بعض لوگوں نے یہ بات بھی کہہ ڈالی ہے بہت ہی غلط، کہتے ہیں کہ اگر نماز میں رونے کی آواز نکلی تو نماز باطل ہوگی. سبحان اللہ، پیارے رسول کے سینے مبارک سے آواز آ رہی تھی ہانڈی میں ابلنے کی چیز کی طرح، جیسے غلغل غلغل کوئی چیز آ رہی ہے، اس میں کہتے ہیں اگر دو لفظ کے برابر آواز نکلی غلغل غلغل یا کوئی بھی ایسی آواز آئی تو گویا نماز باطل ہوگی. سبحان اللہ، جو چیز جس کو قرینے ادلہ سمجھ کر کے آپ کہیں کہ یہ سب سے افضل نماز کو بنانے والی چیز ہے رونا نماز میں اللہ کے سامنے، یہ اس کو کہا گیا کہ اس سے نماز باطل ہو، یہ غلط ہے. اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے سامنے ہوتی تو شاید یہ بات نہ کہتے. اس وجہ سے نماز میں رونا یہ خشوع کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض آیات دوہرا دوہرا کر کے اور بہت روتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی سنت ہے. جی زیادہ ہے، کتنا وقت بجے ہیں؟ ذرا سا رک جائے، تھوڑا سا گیا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلا، حضرت علی کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے میرے عام طور پر دو ٹائم تھے، دو ایسے وقت تھے جس میں پیارے رسول کے پاس عام طور پر جایا کرتا تھا. فکنت اذا اتیت، میں پیارے رسول کے پاس جب آتا اور آپ نماز پڑھتے ہوتے، فنحنح علی، آپ ہانس دیتے تھے تاکہ وہیں دروازہ کھولنے کے بجائے آپ انتظار کریں یا یہ کہ واپس نہ چلے جائیں، کیونکہ تین مرتبہ اجازت لینے کے بعد واپس جانا یہ بھی سنت ہے اگر جواب نہ دیا، جیسا کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تو تنحنح علی، یہ ہے وجہ استدلال، آدمی ضرورت کے وقت اگر کھانس دے رہا ہے کسی آدمی کی کسی تنبیہ کے لیے تو یہ چیز بھی جائز ہے. علی بن عمر رضی اللہ عنہما قال قلت لبلال، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال سے پوچھا، کیف رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرد علیہم حین یسلمون علیہ، پیارے رسول کو نماز پڑھتے وقت کیسے دیکھا آپ نے، جب لوگ سلام کرتے تو آپ کیسے جواب دیتے تھے سلام کا. اور یہ حدیث خاص ہے نفل نمازوں کے ساتھ. عام طور پر سبحان اللہ فرض میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور کھانس سکتے ہیں، لیکن ہاتھ کا اشارہ یہ صرف سنت نمازوں میں پیارے رسول سے ثابت ہے. تو کہتے ہیں حضرت بلال کہ جب لوگ سلام کرتے تو آپ نماز پڑھتے ہوئے اپنی ہتھیلی کو اٹھا کر کے اشارہ کر دیتے تھے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز میں جواب ہو جاتا تھا، صلات کا جواب ہو جاتا تھا سلام کا ان کے. یہ چیز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھتے ہوئے نفل پڑھتے ہوئے کرتے تھے، اگر کسی نے سلام کیا ہاتھ کا اشارہ. بلکہ دوسری روایت میں کہ کیسے اشارہ کرتے تھے، ہاتھ کی ہتھیلی کا اندرونی حصہ زمین کی طرف اور اوپر کا حصہ آسمان کی، اس طرح نہیں بلکہ اس طرح اشارہ کرتے تھے پیارے رسول. یہ بھی جائز ہے خاص طور پر سنت نماز میں، اس میں چونکہ سنت نماز کی حیثیت فرض نماز کے شروط سے کم ہے. استقبال قبلہ وغیرہ کے متعلق آپ سن چکے ہیں کہ سر سواری پر بیٹھ کر کے بھی آدمی کسی طرف بھی آدمی کا منہ ہو نماز پڑھ سکتا ہے. اسی طرح نفل میں بھی یہاں اشارہ کرنا کوئی غلط چیز نہیں ہے. البتہ اگر آدمی دیکھ ہی رہا ہے اس کو نماز پڑھے تو انتظار کر لیں. بعد میں ایسی بھی روایتیں آئی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ صلات سے فارغ ہو گئے سلام پھیر دیا, اس کے بعد آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو دونوں چیزیں جائز ہیں. وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. پوچھ رہے ہیں بھائی صاحب کیا قضا نماز کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, پیارے رسول فرماتے ہیں من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا. کوئی بھی وقت ہو اس کو مکروہ وقت میں, جیسا کہ امام شافعی کا کہنا ہے پیارے رسول کے عمومی احادیث کی بنا پر, اس وقت بھی یاد آیا آپ کو عصر کے بعد کہ آپ نے کوئی نماز چھوڑ دی تھی, تو انتظار کرنا کہ دن ڈوب جائے تب پڑھیں یہ ضروری نہیں, بلکہ افضل یہ ہے کیونکہ آدمی کی زندگی کا کوئی سہارا نہیں, اسی وقت پڑھ لے جیسا کہ پیارے رسول نے پڑھا. فَإِذَا ذَكَرَا, جب بھی یاد کر لے. اس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ منع کا وقت ہو یا غیر منع کا. اس وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ نے بھی کہا ہے کہ کسی وقت بھی اس کو پڑھ لے گا, یعنی مکروہ اوقات میں بھی قضا کر سکتے ہیں. قضا نماز میں صرف فرائض ادا کرنے ہوں گے یا سنتیں اور وتر بھی؟ کوئی آپ کی صرف سنت ہی, آپ یہ کہیں کہ ہم ظہر کی نماز ہماری قضا ہوگی, آپ گھر ہی میں تھے مسافر نہیں تھے, تو آپ کو عام طور پر ظہر سے پہلے بھی چار رکعت اگر پوری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو پڑھنا ہے, پھر چار رکعت فرض, پھر دو رکعت سنت. آپ جب قضا کریں تو سب اکٹھا پڑھیں, چار رکعت سنت پھر فرض پھر دو رکعت سنت آخر میں. اسی طرح وتر بھی اگر رہ گئی ہے تو وتر بھی پڑھیں. اگر صرف سنت رہ گئی ہے, سنت رہ گئی پھر بھی اس کے قضا کرنے کا آپ کو حکم ہے, بلکہ جائز ہے افضل ہے اس کو قضا کریں, چھوڑے نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار وفود آئے آپ کے پاس, ظہر کی نماز کی دو سنتیں آپ نے نہیں پڑھی ان میں مشغول ہو کر کے, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں عصر کے بعد آپ داخل ہوئے تو آپ نے دو رکعتیں پڑھنا شروع کی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جاریہ لونڈی کو کالا بھیجا کہ جا کر کے پیارے رسول سے پوچھو کہ آپ تو ہمیں عصر کے بعد نمازیں پڑھنے سے منع کرتے ہیں عصر کے بعد, اور آپ خود پڑھ رہے ہیں. تو پیارے رسول نے جواب دیا یبنتا ابی امیہ, یعنی ان کے پردادا کا نام لے کر کے فلاں ابو امیہ کی بیٹی, میں نے وہ دو رکعتیں پڑھی ہیں جو ظہر کے بعد پڑھنی تھی, وفد میں مشغول ہو کر کے میں نے وہ دو رکعتیں, صرف دو رکعتیں دیکھیے سنت کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو فرض کے ساتھ تمام سنتیں, صرف سنت بھی کبھی آ گئی تو اس کی پڑھ لیں, اس کی قضا بھی سنت ہے. اس وجہ سے ان چیزوں میں اہتمام رکھنا چاہیے, تساہل نہیں ہونا چاہیے. ظہر میں فرائض سے قبل دو سنتیں ہیں یا چار؟ پوری سنت کبھی پیارے, کم از کم دو سنتیں, لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعت, ظہر کے بعد دو رکعت, اور مغرب کے بعد دو رکعت, اور فجر کے پہلے دو رکعت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے. اس وجہ سے چار رکعت افضل ہے, دو رکعت بھی جائز ہے, لیکن افضل چیز یہ ہے کہ چار رکعت پڑھیں. جی, جب وتر تین پڑھنا ہو اور اکٹھے ہی پڑھنا ہو تو نیت ایک وتر کی کریں یا اور دو نفل کی, یا تین وتر کی نیت کرنی ہوگی؟ آپ نے خود مسئلہ حل کر دیا, جب آپ نفل کی نیت کریں گے تو وتر نہیں بنی, وتر کی نیت کریں گے تو تینوں کی. تو اس کے دو طریقے ہیں, یا تو آپ تینوں ایک دو تین پڑھ کر کے ایک لائن سے آخر میں تشہد کریں اور سلام پھیر کر کے فارغ ہو جائیں, یا یہ کہ تین کی نیت کر کے آپ کھڑے ہوئے دو رکعتیں پڑھ کر کے سلام پھیر دیں, پھر اس کے بعد ایک کے لیے تکبیر تحریمہ کر کے الگ سے کھڑے ہوں پھر تشہد پڑھ کر کے سلام پھیریں. یہ دونوں طریقے جائز ہیں, لیکن نیت ہوگی تینوں کی وتر کی. لیکن اگر آپ نفل کی نیت کریں گے تو وتر نہیں بنی, وتر ایک ہی بنے گی. جی, وتر کتنے پڑھ سکتے ہیں اور کیسے؟ آپ وتر ایک بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو بعض مذاہب میں جائز نہیں کہا گیا ہے, پیارے رسول کی سنت میں صحیح ہے, اور تین بھی پڑھیں, پانچ بھی پڑھیں, نو تک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نمازیں وتر کی نیت سے پڑھی ہیں. میرا چھوٹا بھائی بچپن سے بہت جھگڑالو اور غسیلا ہے, بعض لوگ فیشن میں ان کو اور ہی بنا دیتے ہیں, یعنی جو غصہ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں سنا بولو بہت ہی یہ غصہ والا ہے، اس کو اور ہی ہوا دے کر کے، نہیں غصے والے کے غصے کو تو کم سے کم ختم کرنا چاہیے، کم کرنا چاہیے، ایسا بھی کرتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی بچپن سے چھوٹا بھائی ہے، اس وجہ سے اس کو نخرے کا حق بھی ہوگا شاید گھر میں، بچپن سے بہت جھگڑالو غسیلا ہے، والد صاحب سے بھی بہت جھگڑتا تھا، وہیں غلطی ہوئی کہ والد صاحب پہلے ہی ان کو ٹوکتے، دوسرے لوگ بھی ٹوکتے اور وہ اکثر اس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں. اگر پہلے ان کو چھوڑ دیا تو بعد میں پریشان ہونا انہی کی غلطی کا نتیجہ ہے. اسی پریشانی کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا. بہرحال انتقال تو ہونا تھا لیکن وہ سبب انہی کو سبب بنا، یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے. اب روز روز کے جھگڑوں سے والدہ پریشان اور غمزدہ ہیں، ہم اور دوسرے لوگ اسے بار بار سمجھا چکے ہیں. اب انشاءاللہ میں گھر جا کر اسے قرآن سنت کی روشنی میں سمجھاؤں گا. اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر پھر نہ سمجھے اور اس صورت میں ہم جھگڑوں سے والدہ اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اسے علیحدہ کر دیں یا خود علیحدہ ہو جائیں تو یہ قطع رحمی نہ ہوگی یا ہم گناہگار تو نہ ہوں گے. ہو سکتا ہے وہ الگ ہو کر کے اور ہی سرفرے ہو جائیں. بہرحال جس میں مصلحت ہو. آدمی اچھا بھلا، دو بھائی آپ تین بھائی ہیں، دونوں بھائی جو جھگڑے آپس میں نہیں کرتے ہیں وہ بھی اگر اتفاق سے، اتفاق کا مطلب ہے کہ گالی گلوچ اور گندا کر کے گندگی پھیلانے کے بعد الگ نہیں کہتے بھائی لاؤ الگ ہو جائے، اپنی چیزیں بانٹ لیں، ہر ایک اپنا کرے، تو جائز ہے. اسی طرح آپ ان کو بھی الگ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہر ایک اپنی ذمہ داری لے. خصوصاً آپ مفت میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے آپ الگ رہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں، اس میں قطع رحمی نہیں ہوگی. بعد میں صلہ رحمی کا تقاضا آپ کا ہے کہ ان سے ملتے رہیں، جھگڑا کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑے نہیں، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کہ یہ چھوڑ رہا ہے تو آپ اس کو اس سے جا کر کے ملیں. دوران خطبہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو روکنا جائز ہے یا نہ؟ نہیں جائز ہے، روکنا جائز نہیں. ٹھیک ہے آپ آگ کے اشارے سے اس طرح کچھ کر کے اگر کر لے رہے ہیں، بچہ ہی ہو تو اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا قلت لصاحبك انصت والامام يخطب فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له. رسول نے فرمایا کہ اگر تم اپنے ساتھی سے کہہ رہے ہو وہ بات کر رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ تو تم نے یہ بات کہہ کر کے ایک لغو اور بیکار بات کی، اور جس نے اس قسم کی لغو بات کی اس کا جمعہ نہیں ہے. دیکھیے وجہ اس کی حکمت یہ ہے کہ اصل میں ایک آدمی بات ہی کر رہا ہے، دو آدمی بات کر رہے ہیں چھوڑ دیجئے، تیسرا اگر اس کو روک رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اور ہی زیادہ کہے تم کو کیا، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. دوسرا بھی بول سکتا ہے کہ بھائی صحیح تو کہہ رہے ہیں، خطبے کے درمیان کیوں بول رہے ہو. چوتھا بھی ان کو کہہ سکتا ہے تو ہنگامہ ہو کھڑا ہو جائے گا. اس وجہ سے ہنگامہ ہونے کے بجائے دو آدمی بات کر رہے ہیں، اگر اشارے سے آنکھ کے اشارے سے سمجھ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے. آدمی کو اگر خلجان ہو رہا ہے، خطبہ سننے میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو دوسری جگہ چلے جانا چاہیے. ایک بہت بڑی بات دیکھی گئی، آپ کا یہ سوال بہت اہم ہے حقیقت میں. لوگ کہتے ہیں ہم سمجھتے نہیں تو ہم کیا کریں. نہیں سمجھتے ہو تو کم سے کم پیارے رسول کا ذکر مبارک آ رہا ہے، آپ کو وہاں صلات پڑھنا ہے تو اس کو تو کان میں رکھو، تمہیں وہ خیر ملے گی اور خود دو ایک لفظ جو سمجھو گے انشاءاللہ تو اس سے بھی فائدہ ہوگا. اس وجہ سے یہ کہنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم سمجھتے نہیں ہیں، عربی نہیں سمجھتے تو ہم کیا کریں. تو آپ نماز پڑھنے آئے ہیں تو اس نماز جمعے کے آداب کو یہ سمجھیں کہ ہمارے اوپر بھی جس طرح وضو کرنا فرض ہے، آ کر کے رکعت پڑھی آپ نے، چپ چاپ بیٹھ لینا بھی فرض ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سختی سے منع کیا کہ اگر کوئی شخص غلط کرنے والے کو روک رہا ہے تب بھی وہ ایک امر بالمعروف ہے، لیکن یہاں وہ امر بالمعروف نہیں ہے، پیارے رسول نے اس کو گردانا ہے، یعنی یہ کہ وہ غلط ہی ہے. جتنی بڑی بات ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا بات کرنا غلط ہوا. تو سوچنا چاہیے لوگوں کو، خاص طور پہ اپنے پاکستانی، ہندوستانی، بنگلہ دیشی آدمی اچھی طرح بات ہے، ہنستے گراتے ہیں. بہرحال یہ چیز لوگ کے اعتبار سے بھی خراب لگ رہی ہے، اس وجہ سے اس پر تنبیہ ہونی چاہیے. نماز کی حالت میں اگر امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ امام صاحب مقتدی کا ٹوٹے یا امام کا ٹوٹے، کسی کا بھی ٹوٹے وضو تو اس کو نماز میں استمرار جائز نہیں ہے، ان کو نماز سے نکل جانا ہے. حدیث میں تو مجھے نہیں ملا لیکن بعض علماء نے اشارہ کیا ہے کہ ناک پکڑ کر کے نکلے. حدیث شریف میں مجھے نہیں ملا کہ یہ طریقہ ہو. وہ نکل گئے کسی وجہ سے، ان کا نکل جانا ہی کوئی سبب ہے. اب ناک پکڑے، ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے وضو ٹوٹا ہو، یاد آیا ہو ان کو کہ ہم بھائی غسل نہیں کیے تھے، جنابت میں تھے، یہ بھی ایک چیز ہو سکتی. تو ناک ہی کیوں پکڑے، اور کچھ پکڑ کر کے جائے؟ تو کہنے کا مطلب ایک چیز ہے قیاسی، لیکن حدیث شریف میں اس کا ذکر نہیں ہے. نکل جانا، کھسک جانا وہاں سے، یہی کافی ہوگا. امام صاحب کا نکلنا چونکہ ایک اہمیت کا باعث ہے تو اس کا طریقہ کیا ہو، امام صاحب نکلے کسی کو اشارہ کر کے یا کسی کو ہاتھ پکڑ کر کے آگے کر دیں, وہ نماز کنٹینیوس رہے گی, دوسروں کی نماز مکمل, اور وہ جو مقتدی تھے امام ہو گئے. امام صاحب جائیں وضو کر کے آئیں, پیچھے کھڑے ہو کر کے اپنی نماز مکمل کر لیں, یا اگر نماز کے بیچ میں آ لے رہے ہیں تو اس وقت ان کا آنا, اگر نماز کے شروع میں ہے تو جائز ہے کہ وہ امام بن جائیں, لیکن اگر نماز کے بیچ میں آ رہے ہیں تو پیچھے اپنی نماز مکمل کر لیں, لوگوں کی نماز صحیح ہے. مقتدی کی وضو کا وضو ٹوٹ گیا, وضو کر کے آئے, جو رکعتیں مل رہی ہیں ان کو پڑھ کر کے باقی مکمل کریں. جی, رفع الیدین کے بعد کچھ لوگ دوبارہ پھر نیت باندھ لیتے ہیں, کیا مطلب ہے
ہاتھ باندھ لیتے ہیں
رفع الیدین کے, ہاں گویا رکوع کے بعد ہاتھ اٹھانے کے بعد دوبارہ نیت باندھ لیتے ہیں, یہ کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی سنت سے اس کا استنباط ہے, استنباطی مسئلہ, یعنی یہ کہ صریح سنت میں یہ نہیں آیا ہے کہ نہیں اس وقت خاص طور پہ تمہیں ہاتھ باندھنا ہے. دوسری قرات فاتحہ یا قرات صلات قرآن کے وقت تکبیر تحریمہ کے بعد تو صاف حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز کو ہاتھ کو دونوں ہاتھوں کو نماز میں اور کلائی اپنے کلائی کو باندھ لیں. یہ نہیں اس میں سینے کا ذکر نہیں ہے بخاری مسلم کی روایت میں, دوسری جگہ وائل بن حجر کی روایت میں سینے کا ہے, لیکن جب آپ کلائی پر ہاتھ رکھ کر کے اور باندھیں گے تو آٹومیٹک طریقے پر وہ ہاتھ ہی, تو گویا ہاتھ سینے ہی پر رہے گا. گویا مسلم بخاری شریف کی صحیح روایت سے ثابت ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے. نماز رکو کے بعد ہاتھ باندھنا یہ ایک استنباطی اور فقہ کا گویا انہوں نے سمجھ میں اختلاف یا سمجھ میں نا اختلاف ہونے کی بنا پر یہ مسئلہ نکلا. روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا کہ آدمی رکوع سے کھڑا ہو اس حالت میں اور اتنی دیر تک کھڑا ہو جائے کہ اس کی تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں رکوع کے بعد. تو اس سے لوگوں نے جنہوں نے سمجھا کہ ہڈیاں اس وقت تک اپنی جگہ پر نہیں آئیں گی جب تک دونوں ہاتھ رکوع کے بعد چھوڑ نہ دیے جائیں, کیونکہ یہاں رکھیں گے تو ہڈی اپنی جگہ پر نہیں ہوئی, تمام ہڈیاں اپنی جگہ پر اسی وقت آئیں گی جب آپ ہاتھ چھوڑ دیں گے. اس سے یہ استدلالی مسئلہ ہے, یہ کہا کہ نہیں رکوع کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. دوسری روایت میں ہے کہ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو دیکھا نماز میں, جب بھی کھڑے دیکھا تو آپ سینے پر ہاتھ باندھے ہوتے تھے. دیکھیے, تو لوگوں نے کچھ علماء نے اس کو سمجھا کہ یہ تکبیر تحریمہ کے بعد کی روایت ہے, وہاں آدمی کو بہرحال باندھنا ہے, لیکن رکوع کے بعد تو ایسا چھوڑ دینا ہے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے. دوسرے لوگوں نے سمجھا کہ نہیں, یہ بھی قیام ہے اور اس عموم حدیث کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی نماز میں کھڑا ہو, چاہے وہ تکبیر تحریمہ کے بعد قرات قرآن کے لیے کھڑا ہو یا رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کھڑا ہو, ہاتھ سینے پر ہونا چاہیے. اس وجہ سے مسئلہ کا خلاصہ یہ ہوا کہ دونوں جائز ہیں حقیقت میں, اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تب بھی جائز ہے, اور اگر ایسا کر رہا ہے یعنی ہاتھ باندھتا ہے تب بھی جائز ہے, ایک دوسرے کو برا نہیں کہا جا سکتا. وجہ کیا ہوئی کہ حدیث ہی سے دونوں کا استدلال ہے, کسی نے اس طرح سمجھا کسی نے اس طرح سمجھا, اور حدیثیں دونوں مسئلے کی متحمل ہیں, اس وجہ سے ایک کو غلط کہنا غلط ہو جائے گا. آپ چاہیں اس طرح کریں, وہ مسئلے کے دو رخ ہیں, آپ دونوں کر سکتے ہیں, کبھی ایسا کریں کبھی ویسا کریں. ایسے بہت سے علماء نے اپنے یہاں انڈیا پاکستان میں بھی اس میں کافی پرانا اختلاف رہا ہے, پی ایف جھنڈا صاحب تھے یہاں, اس کے بہت ہی تاکیدی تعلیم دیتے تھے اس کی کہ نئی سنت یہی ہے. دوسرے علماء عبد القادر عارف حساری قصوری اچھے علماء میں سے ہیں, ان لوگوں کا مسئلہ یہ مدرک رکوع مدرک رکعت یہ مسائل چلتے رہے. مجھے یاد آتا ہے بہت بچپن میں ہم لوگوں کے بہت ہی لمبا مسئلہ چلا تھا, الاحتسام پڑھتے تھے, الاحتسام میں وہ الاحتسام جو پرچہ ہے اس میں چھپتا تھا. جو لوگ دوسرے ممالک سے عمرہ کرنے آتے ہیں کیا ان پر حج فرض ہو جاتا ہے؟ اگر مکے میں وہ رہ رہے ہیں اور حج کے دنوں میں آئے ہیں, ساتویں آٹھویں تاریخ کو مکے میں بیٹھ رہے ہیں, تو ان کا بیٹھ رہنا جائز نہیں ہے, کیونکہ وہ حج کے مستفی ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جس کو حج کرنے کی طاقت ہو گئی اس پر حج کرنا فرض ہوا. تو اب عمرہ اگر کر رہا ہے حج کے دنوں میں اور یہاں بیٹھا ہے واپس نہیں گیا, تو اس کو جائز نہیں کہ حج نہ کرے، الا کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہو اور کچھ موانع ہو، بغیر کسی موانع کے کسی معنی کے ان کو حج نہ کرنا یہ جائز نہیں. اور اگر حج سے ایک دن پہلے بھی آدمی عمرہ کر کے واپس جا رہا ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوا. یہ کہنا کہ نہیں عمرہ کر لیا حج کے دنوں میں تو حج کرنا بھی فرض ہوگا، نہیں. اب اگر دوسری مرتبہ آنا چاہتا ہے حج فرض ہے، اس کے اوپر دوسری مرتبہ آنا حج کے لیے فرض ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اسی وقت وہ کرے. جناب میں جانتا چاہتا ہے کہ حمد کا کیا مین معنی اور کیا حمد یا ہاں میم پر فتح آپ نے رکھا ہے، شاید میں سنا تھا وہ جنت کا نام ہے، یہ صحیح نہیں. بیت الحمد جس کو کہتے ہیں جنت نہیں ہے بلکہ ساتویں آسمان پر ایک گھر ہے جس کو بیت المامور اور بیت الحمد بھی کہا جاتا ہے، فرشتے اس میں اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں. لیکن جنت کے ناموں میں سے بیت الحمد یا بیت الحمد آپ نے حمد لکھا ہے، یہ میری نظر سے کہیں نہیں گزرا. حمدہ کے حمدہ یحمد تحمیدا عربی اعتبار سے یہ ماضی کا لفظ ہے اور اس کے معنی اللہ کی تعریف کی. اور حمد آپ نے دال پر ساکن رکھا ہے اس کے معنی